سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں، رہے کب تلک وقف سے جوہر بتا ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں، رہیں کب تلک وقف سے جوہر بتا ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں، کسی بت کو گر دیکھ لینا جہاں، نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں، کسی بت کو گر دیکھ لینا جہاں، نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں، رہیں کب تلک وقف سے جوہر بتا ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں، نہ ہو ان بتوں سے کبھی شرمام، رہے ذکر سے تیرے مسرور جام، نہ ہو ان بتوں سے کبھی شرمام، رہے ذکر سے تیرے مسرور جام، چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں، تیرے سنگ در کے رہے رازداں، نہ چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں، تیرے سنگ در کے رہے رازداں، کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں، کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں، دکھائیں گے کیا منہ الہی وہاں، اگر عمر ضائع کریں گے یہاں، دکھائیں گے کیا منہ الہی وہاں، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں، کہاں تک ترے آئے سب سے بوغام، سنائیں گے اب درد کی داستان، کہاں تک ترے آئے سب سے بوغام، سنائیں گے اب درد کی داستان، سنی اپنی ہی داستان، جیسے ہم نے گئے جس طرف ہو کے گزرے جہاں، سنی اپنی ہی داستان، جیسے ہم نے گئے جس طرف ہو کے گزرے جہاں، عجب کیا دکھائے ہمیں وہ دن، تجھے دل نشیں پائے جانے جان، عجب کیا دکھائے ہمیں وہ دن، تجھے دل نشیں پائے جانے جان، قدم رکھے ہرگز نہ راہِ صنم میں، پہن لیں اگر ضبط کی بیڑیاں، قدم رکھے ہرگز نہ راہِ صنم میں، پہن لیں اگر ضبط کی بیڑیاں، رہے کب تلک وقف سے جوہر بتا ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں، جو ساحل میں ہے کیا خبر وہ زاہد کے، ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں، جو ساحل سے ہے کیا خبر وہ زاہد کے، ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں، جو ساحل سے ہے کیا خبر وہ زاہد کرامت مگر عشق دکھلا دے اختر بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جان کرامت مگر عشق دکھلا دے اختر بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جان کرامت مگر عشق دکھلا دے اختر بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جان رہے کب تلک وقت جوڑے بوتا کرے کفر کو دل کب تک نیہا نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ کی بہت 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 مہربانی ہے کروڑہا کروڑہا انعامات سے بڑھ کر یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محض اپنے فضل سے مومن بنایا ایمان والا بنایا میرے مرشد شیخ العلماء شیخ الحدیث رومی زمانہ ترجمان کابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان بہت ہی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ کسی بھی عمل کیے بغیر اور لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان والا ہر وقت ایک مخصوص عبادت میں ہے خود ایمان کا حامل ہونا ہر لمحہ عبادت میں ہونا ہے اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں اور فکر پریشانی فکر کی بات تو ہے لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے جو مایوسی کی بات ہرگز نہیں ہے اور حدیث پاک کے مفہوم میں بھی ہے کہ جو بندہ اعتدال کے ساتھ میان روی کے ساتھ دین پر عمل کرتا رہتا ہے حسب استطاعت کوشش اور جد و جہد کرتا رہتا ہے اگرچہ گتا پڑتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کر پھر پٹری پر آ جایا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن بالغ منزل ہو جائے گا منزل پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا بس اتنی بات ہے کہ گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ اس لیے بچنا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے بہادر ہو جاتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور یہ چیز خطرناک ہے کفر تک پہنچانے والی ہے یہ چیز گناہ کو معمولی سمجھنا اس لیے اتنا کام تو کرنا ہے کہ گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا ہے لیکن مایوس ہرگز نہ ہونا ہے اس لیے کہ مایوسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا جو مایوس ہوگا وہ کافر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز ہرگز کسی موقع پر بھی کسی دور میں بھی اپنی زندگی کے کسی موقع پر بھی کسی موڑ پر بھی یاد رکھنا کہ مایوس نہ ہونا ہاں توبہ اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنانا کتنے ہی کم ہمتی ہو کتنے ہی گناہ ہو لیکن اپنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں کرنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس موقع پر بھی ہوں اور ادھیڑ عمری میں ہو کہ بڑھاپے میں ہو بلکہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان عمر کے اپنے آدھے نصف حصے سے آگے ہو جائے یعنی اب موت کا وقت قریب آنے لگے تو ویسے ویسے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھنا چاہیے خوف کی باتیں اور قبر کی باتیں اور جہنم کی باتوں کو مغلوب کر دے اگرچہ وہ اپنی جگہ حق ہیں لیکن وہ مغلوب کر کر اور جنت کی اور خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی اور خدا تعالیٰ کی معافی کی وسیع معافی کی وسیع مغفرت کے مراقبوں کو زیادہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ امید رکھیں تو یہ طریقہ ہے خدا تعالیٰ سے قرب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے خدا تعالیٰ سے قرب کا ایک طریقہ ہے کہ جہنم کے مراقبے کیے جائیں قبر کے مراقبے کیے جائیں موت کے مراقبے کیے جائیں تو اس سے اکثر کمزور طبقے کو نقصان پہنچتا ہے اور مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو فرمایا کہ ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور خدا تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے اور خدا تعالیٰ کی معافی وسعت کا جو ہے مراقبہ رکھا جائے کہ کس قدر معاف کرنے والے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا, اللہم انک عفوون, اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. لیکن عفوون کی معنی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تفاسیر میں آتے ہیں اے انت کثیر العفو, کیا آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. عفو کے معنی محض معاف کرنے والا نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس صفت بے بہا کا لامحدود کا ہمیں جو ہے سکھلایا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ کی یوں صفت بیان کرو, اللہم انک عفوون, کہ آپ بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. پھر کریمون بھی ایک روایت میں آتا ہے, عفوون اور کریمون بھی لفظ آتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں بلکہ بہت ہی زیادہ دینے والے بھی ہیں. کریم وہ ہے جو نالائقوں کو پر بھی کرم کر دے اور ان کے گمان سے بھی بڑھ کر ان کو عطا کر دے, نالائقوں پر بھی کرم کر دے. تو لہٰذا اے اللہ نہ تو صرف آپ محض کثیر العفو نہیں ہیں بلکہ نالائقوں پر بھی کرم کرنے والے ہیں. کتنے بھی گناہ ہو جائیں, کتنے بھی جو ہے ذلت اور پستی میں انسان پڑ جائے, لیکن ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہونا چاہیے کہ وہ نالائقوں کو بھی ذلت کی پاتال سے کھینچ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کو محبوب ہے مشغلہ, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم انک عفون کریم تحب العفو, آپ کو محبوب ہے یہ مشغلہ, آپ کا محبوب مشغلہ ہے کہ گناہگاروں کو معافی دینا, گناہگاروں پر ان کی آہ و فغاں پر ان کو معاف کرنا. جیسا کہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لأنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, حدیث قدسی میں ہے کہ گناہگاروں کی سسکیاں, گناہگاروں کا رونا, چپکے چپکے آو فوا کرنا مجھ کو سبحان اللہ کہنے والوں کی آواز سے بھی بہت زیادہ محبوب ہے. لأنین المذنبین محبوب ترین ہے, ان سے زیادہ بڑھ کر مجھے محبوب ہے گناہگاروں کا رونا. تو فرمایا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہم انک عفوون کریم تحب العفو, یہ محبوب مشغلہ ہے آپ کا اپنے گناہگار بندوں کو ان کا معافی مانگنے پر معاف کرنا. تو احب ہے اللہ تعالیٰ کو, محبوب ترین مشغلہ ہے گناہگاروں کو معاف کرنا. تو اللہم انک عفوون کریم تحب العفو فاعف عنا, تو بس جلدی سے آپ ہمیں معاف کر دیجئے, جلدی سے اپنا محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجئے, کیونکہ آپ کو محبوب ہے. تو لہٰذا ہم اپنے گناہوں کا پوٹلا, گناہوں کا ڈھیر ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, ہمیں اپنی نیکی اور پارسائی کا زوم نہیں ہے, ہم اپنی نیکی اور پارسائی کا آپ کو واسطہ نہیں دیتے, بلکہ ہم تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آپ کے دربار میں آتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. مفلسانی امام ادا در کوئے تو شیء للہ از جمال روئے تو, ہم تو مفلس ہیں اور آپ کے در پر آئے ہیں اسی امید پر کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے, اللہ کے واسطے ہم کو کچھ جو ہے وہ عطا کر دیجیے اپنے جمال سے. تو اے اللہ ہم تو یہ گناہ کوئی نیکی نہیں لائے ہیں, پارسائی نہیں لائے ہیں, کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ سے جو ہے اپنی نیکیوں پر بدلہ نہیں مانگ رہے بلکہ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ قلم عفو بر گناہ ہم کش, کہ اللہ ہمارے گناہوں پر اپنا قلم عفو پھیر دیجئے کہ ہم نے معاف کر دیا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی, میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا, جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا. بہت ہی غفور رحیم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے, پالا پڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو ایمان سے نوازا. پھر ایمان والا ہر وقت عبادت میں ہے، ہر لمحہ عبادت میں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک ایمان والا عمل صالح بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار بھی کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے، اور اپنی نیکیوں اور اعمال صالحہ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کسی قابل ہیں. بس اللہ کے کرم سے امید رکھتا ہے کہ اپنی مہربانی سے وہ قبول فرمائیں گے. تو یہ بھی یہ جو اس کی جو کمائی ہے، اس کی جو عبادت ہے ہر لمحے کی، وہ اس شخص سے بلا شبہ بڑی ہوئی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو اپنے عبادات پر ناز اور تکبر کرتا ہے، یا اپنی عبادات کو اس لائق سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے. تو یہ شخص جو ہے گھاٹے میں ہے، یہ ضرور ہے کہ یہ آدمی گھاٹے میں ہے، بلکہ بڑے گھاٹے میں ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی ان عادتوں کی وجہ سے کچھ وقت جو ہے جہنم میں جلنا پڑے. جہنم میں جلنا تو عزیزو کوئی عقل مندی نہیں، اور نہ ہی ایسے کام کرنا جس سے آگے ہمیں تکلیف ہو. دنیا میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے ہمیں آگے کوئی تکلیف ہو، کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں کمزوری والا جس سے کل ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے. تو ہم آخرت کے معاملے میں بہادر نہ بنیں، نیک اعمال کو خوب اختیار کریں. پھر یہ کہ مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، گناہوں کی تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت جو ہے یہ سر کا تاج ہے، یہ اعمال کا تاج ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے، جو اس سے بچ جائے گا تو اس نے گویا سب سے بڑا مشکل کام کر لیا، سب سے مشکل مرحلہ حل کر لیا کہ اپنی ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہونے دیتا اور نگاہ کی 100% حفاظت کرتا ہے. تو اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ زبان کا ہے کہ زبان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، کیونکہ زبان سے بھی بہت جلدی گناہ ہو جاتا ہے، اور اس میں زبان کے استعمال میں عارضی طور پر لذت بھی بہت آتی ہے، مثلا جو ہے، اور نفس خواہشات نفسانی بھی پوری ہوتی ہے. مثلا جہاں غیبت کا دل چاہا وہاں غیبت کر ڈالی، گناہ حرام کر حرام کام کر ڈالا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا ڈالا، اور حقیقت اس کی کیا ہے کہ ہم نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا اور اپنی نیکیوں کو منجنیس میں رکھ کر، یعنی مفت میں دوسروں کو گنوا دیا، دوسروں کو دے دیا. اتنی محنت سے نماز پڑھی، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کری، اور سب کی سب دو جملوں کے اندر کسی کی غیبت کر ڈالی تو سب کا سب نیکیاں جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے کبھی جھوٹ بات منہ سے نکال دیتے ہیں کہ کبھی ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ بات جھوٹ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ کی ایسی بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں کہ ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں. اور ایک موقع پر کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جو اخلاق رزیدہ کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے. اور بھی دو تین باتیں پوچھی. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس قدر بری بات، یہ بھی زبان ہی کا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا اور مومن کے خلاف یعنی ایمان کے خلاف بات کرنا جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی جھوٹ ہو گیا. اسی طرح سے کسی بھائی کو طعنہ دینا اور اس کو جو ہے وہ اذیت میں مبتلا کرنا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی گناہ حرام ہے. اسی طرح یہ اور یہ بھی زبان کا گناہ ہے. اسی طرح فضول باتیں کرنا، جتنی فضول باتیں ہیں جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو، تو ایسی بات کرنا فضول اور لغو باتوں میں آتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. اس لیے کہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور مومن کو ہر لمحہ عبادت کے لیے دیا گیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے دیا گیا ہے. جو شخص ایسے کام کرتا ہے، فضول اللہ باتیں کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی سب الفاظ لکھے جا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے. نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ کوئی نیکی کے بجائے یہ سب گناہ لکھا جا رہا ہے، فضول اللغ باتیں کرنا، اسی طرح فحش بات کرنا، فحش کلامی کرنا، شرم و حیا کے خلاف بات کرنا، یہ بھی زبان ہی کا گناہ ہے، اسی طرح بے تحقیق کے بات کر دینا، جیسے آج کل خاص طور سے اس میں بہت زور ہو رہا ہے ان باتوں میں، کیونکہ یہ میڈیا کا جو ہے معاملہ ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں دیکھو تو وہ اسمارٹ فون ہے اور کیبل لگے ہوئے ہیں گھروں میں اور خبر نامے چل رہے ہیں، اور خبر ناموں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت گندگیاں چل رہی ہیں، بہت ہی فوش چیزیں چل رہی ہیں، اس میں گندی فلمیں بھی چل رہی ہیں، لیکن یہاں زبان سے متعلق چونکہ میں عرض کر رہا ہوں تو میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان آلات کے اوپر دنیا جہان سے مختلف قسم کی خبریں اور کلپس اور شارٹ آڈیوز اور کیا کیا نام سے ویڈیو یہ سب آتا ہے، اور انسان اس کو آگے بھی بڑھا دیتا ہے، بعض جو ایسی خبریں آتی ہیں اس میں یہ درخواست بھی کی جاتی ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں، اور بھیجنے والے کی تصدیق نہ اس خبر کی تصدیق کہ وہ سچی بات بھی ہے کہ جھوٹی بات، اس طرح اگر وہ جھوٹی بات ہوتی ہے تو کروڑوں کے حساب سے اربوں کے حساب سے وہ جھوٹی بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور جتنی لوگوں تک وہ بات پہنچے گی اسی قدر کثرت سے ایک آدمی کا گناہ ہو گیا، جتنا جو اس کا بھیجنے والا ہوگا تمام کے تمام لوگوں کا گناہ اس کو بھی جائے گا اور ان لوگوں کو بھی جائے گا جنہوں نے اس خبر کو آگے بڑھانے میں معاونت کی، مدد کی۔ تو اس طرح سے بے تصدیق بات کرنا اور پھر مبالغہ آرائی کرنا کہ بات کو اپنی اصل حقیقت سے بڑھا دینا، جتنی ضرورت ہے جتنی بات سامنے آئی ہے اس سے لوگ زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں، مثلا جو ہے ابھی لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے کہیں تو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، اور کتنی مختلف آراء ہوتی ہیں ان کو بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ سب بھی زبان کے گناہ میں ہی آتا ہے، اور جو بات منہ سے نکالے انسان سوچ سمجھ کے نکالے، اور ہمیشہ یہ قاعدہ رکھے کہ جب بھی بولے سوچ سمجھ کر بولے، اور بے فضول بات کرنے سے بہتر خاموش رہنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جس جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، دنیا کی بھی لاکھوں فتنوں اور فساد سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے جو زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت کی بھی جو ہے وہ سینکڑوں فتنوں اور شرور سے اور پکڑ سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے، تو خاموشی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بلائی ہی بلائی ہے، ہاں البتہ جب بولے تو سچ بات بولے اور سوچ سمجھ کر بولے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ ہو، اس میں کسی کی غیبت نہ ہو، اور وہ کلام فحش نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، تو اس طرح سے زبان کی حفاظت کرنا اور بہت سے خرابیوں سے جو ہے انسان بچ جاتا ہے جو زبان کی حفاظت رکھتا ہے، اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے جو رسالہ اصلاح اخلاق تحریر فرمایا ہے اس میں لکھا ہے امام غزالی کے حوالے سے کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں، یعنی 20 طرح سے انسان زبان سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لہذا گناہوں سے بچنا جو میں عرض کر رہا تھا اس لیے ضروری ہے کہ جو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر جو صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اصرار کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ خود صغیرہ گناہ بھی ایک دن کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، جو آدمی چھوٹے گناہوں کو کرتا رہتا ہے اور توبہ و استغفار نہیں کرتا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اس پر جہنم کی وعید آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک صحابی اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جن باتوں کو تم باریک باتیں سمجھتے ہو، یعنی اس میں کیا حرج ہے، یہ چھوٹا ہی گناہ ہے، یا اس میں گناہ کی کیا بات ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ان کو مہلکات سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، اب ہمارے اوپر بڑے بڑے گناہ ہم کر گزرتے ہیں، کبھی آنکھ سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ پیر سے، کبھی دل کے گناہ، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اوپر تو جو بھی نہیں رینگتی ہے، چیوٹی بھی نہیں چلتی ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سمجھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ تم چھوٹے گناہوں سے بہت بچا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مطالبہ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے چنگاری ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں گھس جائے تو فوراً اس کی تدبیر کرتا ہے، فوراً اس کو بجانے کی تدبیر کرتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ چنگاری ایک دن شعلہ بن کے بھڑکے گی۔ لیکن گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر جو انسان درگزر کر دیتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، اس طرح سے پھر معمولی گناہ سے وہ گناہ کبیرہ کی سرحدوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر گناہ کبیرہ کی عادتوں کی وجہ سے پھر کبھی نہ کبھی خدا نخواستہ وہ کفر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان باقی بھی رہا تو خدا نخواستہ پھر ان کبائر پر پکڑ ہو گئی اور بخشش نہ ہوئی اور جہنم میں جانا پڑا، تو جہنم کس قدر بری جگہ ہے، بئس القرار، اللہ فرماتے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں کی آگ سے دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ ہے، اور وہاں بڑے بڑے زہریلے اور خطرناک اور جلا ڈالنے والے اجدہے اور سانپ اور بچھو بھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی، اور دوسری بات ایک یہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اس لیے بھی بچنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی گناہ سے بچنے والوں کے ساتھ ہے، اور خدا تعالیٰ گناہ سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں پہلے بھی آیت سنائی تھی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہیں، اور نیکی کرنے والوں کو بھی ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک تقوی ہے یعنی گناہ سے پرہیز کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور ایک محسنین یعنی نیکی کا، نیکوکار لوگوں کا راستہ کہ نیکیاں بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو آرام سے رکھتے ہیں، اور دل کے ان کو سکون سے رکھتے ہیں، دل پر سکینہ نازل فرماتے ہیں کہ وہ مختلف حالات آتے ہیں لیکن ہر حالت کے اندر وہ پرسکون رہتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی جو ہے آرام اور سکون سے رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا جائے، اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کا یہی سبب ہے۔ جو آدمی اللہ کو راضی رکھتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے تو دونوں جہان کے آرام کا وہ جو ہے مستحق ہو جاتا ہے، دونوں جہان کے آرام کا حصول اس کو ہو جاتا ہے، یہاں بھی امن و عافیت سے رہتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جو ہمارا اصلی وطن ہے وہاں پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی راحت اور خوشیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ دین بہت آسان ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بس کام اتنا کرنا ہے کہ دین کو آسان بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے یا اس کے غلام کا ہاتھ پکڑ لیا جائے مضبوطی سے، اور اس کو اطلاع اور اتباع کے طریقے سے اس کی پیروی کی جائے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ صدق دل سے اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا اور اپنی بری عادتوں کی اطلاع کرنا اصلاح کی غرض سے۔ ہاں، اس میں ہم لوگ کمزوری کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں کہ اپنی صحیح حالت کو شیخ کو بتاتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کو خود ہی الہام ہو جائے گا، غیب سے اس کو پتہ چل جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دوم یہ کہ اس کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، کتراتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، فلاں بری عادت میں مبتلا ہیں، تو شیخ کیا سوچے گا کہ یہ ایسا ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ والے جو ہیں وہ ایسے صاف دل کے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی وہ کمتر سمجھتے ہیں، اور ساری مخلوق سے، گناہگار سے گناہگار انسان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، تو کسی کی حقارت ان کے دل میں بفضل خدا آتی ہی نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اپنے عیبوں کی اطلاع کرتا ہے اس کی وہ عزت کرتے ہیں، اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اس کو تدبیر بھی بتاتے ہیں، اور اس کے راز کو راز رکھتے ہیں۔ بس یہاں جو ہے شیطان ڈرا دیتا ہے کہ اگر تم شیخ کو بتلاؤ گے تو تمہاری اصلاح تو تمہیں حقیر سمجھے گا اور تم اس کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ وہ عزت اور احترام اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ کسی اللہ والے یا اس کے غلام سے تعلق کر لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے عیبوں کی اطلاع کر کے اس کے جو مشورے ہیں ان پر چلا جائے، تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دن کے اندر جو ہے راستہ آسان نظر آنے لگے گا. تھوڑی سی محنت ہوتی ہے شروع میں, اور نفس پر محنت ہوتی ہے, دل پر محنت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی عرصے کے اندر جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گناہوں میں چین نہیں ہے اور گناہ اچھی چیز نہیں ہے, تو انشاءاللہ تعالی خود ہی گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگے گی. اور بس بات سمجھ آنے کی دیر ہے کہ گناہ ہمارے حق میں اچھی چیز نہیں ہے. جب بھی کسی انسان کو کوئی غذا ہے, کوئی دوا ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, یہ دوا ہمارے لیے مفید نہیں ہے, یا یہ غذا ہمارے کھانے سے ہی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, موشن لگ جاتے ہیں, یا کمزوری ہو جاتی ہے, یا کوئی اور تکلیف ہمیں ہو جاتی ہے, تو اس کا یقین ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کوئی کہتا بھی ہے کہ بھائی یہ کھا لو بڑے مزے کا ہے, وہ کہتے بھائی ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے, اس کا تحمل ہم کو نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گناہ ہمارے حق میں اچھی چیز نہیں ہے اور اللہ سے دور کرنے والی ہے اور پریشانی لانے والی ہے, پریشانی اور مصیبت اور عذاب لانے والی ہے, تکالیف کو دعوت دینے والی ہے اور بلاؤں کو بلانے پکارنے والی ہے, تو جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی گناہوں سے خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی. پھر اس کو پوچھنا نہیں پڑے گا, پھر اس کو رونا نہیں پڑے گا, پھر اس کو حسرت نہیں ہوگی گناہ چھوڑ کے, بلکہ خوشی خوشی گناہوں کو چھوڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھا دے. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین آسان ہے, بس اس کا طریقہ یہی ہے, زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, زیادہ پہلے کے بزرگوں کے معمولات اور ان کی آپ بیتیاں پڑھنے سے اس دور کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ قوی ہمت کے لوگ تھے, قوی لوگ تھے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک پہلوان آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, روزانہ 1000 مرتبہ ڈنڈ بیٹھک کرتا ہے, اور ایک کمزور آدمی ہے وہ 100 ہی مرتبہ ڈنڈ بیٹھک کر سکتا ہے, لیکن فن کو جانتا ہے, گناہ سے بچنا جانتا ہے, نفس کی تدابیر کو جانتا ہے, نفس کی چالاکیوں کو جانتا ہے, تو بعض اوقات دیکھا ہے ہم نے کہ ایک ہلکا پھلکا پہلوان جو ہے وہ بھاری بھرکم پہلوان کو شکست دے دیتا ہے صرف فن کی جاننے کی وجہ سے. تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کرم کا معاملہ ہے. جو آدمی 100 مرتبہ کر سکتا ہے وہ بے شک 1000 مرتبہ ڈنڈ بیٹھک کرنے والے کو ہرا نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ جو طاقتور آدمی ہے وہ 1000 دفعہ اللہ اللہ کر کے جس منزل پر پہنچ سکتا ہے, کمزور اور ضعیف آدمی 100 مرتبہ بھی اللہ اللہ کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ کمزوری اور ضعف اپنے بندے کے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے جو کمزور بندہ تھوڑی عبادت کر لے, لیکن اسی لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایک کام تو ضعیف سے ضعیف آدمی بھی کر سکتا ہے, کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے, اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت نہیں دی ہے, وہ ہے گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنا ضعیف سے ضعیف آدمی کر سکتا ہے, اس لیے کہ یہاں پر ایک کام کو کرنا نہیں ہے, نفی والا معاملہ ہے. عبادات منفیہ کہلاتی ہیں کہ ایک کام نہیں کرنا ہے. اگر کام کرنے کا حکم ہوتا اس میں کمزوری تو ظاہر ہے کہ کمزوری عار بنتی, رکاوٹ بنتی, لیکن ایک کام کو کرنا ہی نہیں ہے تو ضعیف سے ضعیف آدمی کر سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے میں رعایت نہیں رکھی. عبادات مثبتہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت رعایتیں دی ہیں کہ بہت مختصر سی فرض نمازیں ہیں, کیونکہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبقے اور طفیل میں گھٹا گھٹا کر صرف 5 نمازیں فرض فرما دی, اور یہاں تک کہ ان 5 نمازوں کا ثواب بھی 50 نمازوں کے برابر ملے گا. ہر امتی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبقے اور طفیل میں 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو کس قدر مہربانی ہے عبادات مثلثہ میں, کتنی رعایتیں ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو, اگر وضو کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, مفتی صاحب نے منع کر دیا کہ ہاں وضو آپ کے لیے نقصان دہ ہے, آپ تیمم کر لیں, تو پانی نہیں ہے تیمم مٹی سے تیمم کر لو, یا تم کو نقصان دیتا ہے پانی, نقصان کا اندیشہ ہے, بیماری دیر میں اچھی ہوگی تو تم مٹی سے تیمم کر لو. تیمم بھی کتنا مختصر اور آسان, بیماروں کی رعایت سے کہ ہاتھ مٹی پر مار کر اور اپنے چہرے پر ملنا ہے اچھی طریقے سے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور اسی طرح سے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اس کو اس کے اوپر پھیر لے دوبارہ ہاتھ مار کے، یہ تیمم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کس قدر رعایت ہے، ورنہ وضو کے اندر چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، مسح بھی کرنا ہے اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر بھی دھونے ہیں، تو اس تب جا کے وضو ہوگا۔ لیکن تیمم کتنا آسان کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب حکمت ہے کہ تیمم ظاہر ہے کہ کسی پریشانی کے عالم میں ہی کرے گا، کسی عذر کی حالت میں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کے لیے تیمم کو اور بھی زیادہ وضو سے زیادہ آسان بھی کر دیا۔ ایک تو یہ آسانی دے دی کہ پانی کے بغیر تم پاک ہو گئے، مٹی سے پاک ہو گئے، دوسری یہ آسانی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر میرا بندہ بیمار ہوگا تو کیسے ہلے گا جلے گا، اس کو مشکل ہوگی، تو صرف دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پاکی کروا دی تیمم کے اندر۔ کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت مثبتہ میں، اسی لیے گناہوں کے اندر رعایت نہیں کہ ضعیف سے ضعیف آدمی جو ہے ایک کام نہ کرنا آسان ہوتا ہے کام کرنے سے، لہذا جو کام بالکل ہی آسان ہے بلکہ در حقیقت کچھ ہی نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو اور آرام سے رہو، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں فرمائی ہے کہ گناہ سے بچنا چونکہ ضعیف سے ضعیف شخص کے لیے انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں فرمائی۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ گناہ بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے برے ہی کاموں سے منع فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ برے کاموں سے ہم کو چھڑا رہے ہیں، اور کتنی محبت سے چھڑا رہے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے انتہائی محبت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی یہی بتلایا ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں یا ان کے غلاموں کے ساتھ رہو، اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ، ان کے جیسی صفات کے حامل ہو جاؤ، ان کے جیسے اخلاق کو اپنا لو، ان کے جیسا حسن عبادت کو اپنا لو۔ ہاں ایک بات یہ اور عرض کرنی تھی کہ اپنی عبادات کو اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ نماز ہے تو نماز میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، نماز کے کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں، تو یہ سب باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے، اور یہ آداب تمام ہمارے بہشتی زیور میں اور نماز کی کتابوں میں اور جو ہے قرآن پاک میں بھی واضح نماز کے آداب ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں سکھلائی گئی ہیں، اور اپنے بزرگوں سے اپنے مشائخ سے اس کا طریقہ پوچھنا چاہیے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ آداب کیا ادب رکھنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو اپنی تمام عبادتوں کو، تلاوت ہے تو کیسے تلاوت کرنی چاہیے، کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ہو کے ہمارے پالنے والے کا کلام ہے، کیونکہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے، تو جب کلام الہی ہم پڑھیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے، اسی طرح سے جب پڑھیں تو بہت عظمت والے مالک کا کلام ہے، تو تھوڑی اس طرح تلاوت کریں کہ ہم ڈر بھی رہے ہوں اور ہم یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں کیسا پڑھتے ہوں، پھر تو تلاوت کا کیا مزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ استعذار بھی ہو کہ ہر ہر پر دس نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ہر حرف پر اور قرآن پاک کی تلاوت پر دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، سب یہ چیزیں اس کے فوائد کو بھی سامنے رکھیں، پھر تلاوت کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے جو بھی عبادت ہم کریں، ذکر اللہ کریں، تو جیسا مشائخ نے اس کا طریقہ بتایا ہے بالکل اس طرف دھیان کر کے اس طرح سے ہم اذکار کریں تاکہ ہماری عبادتیں حسین ہوں۔ اگر ہم صدقہ و خیرات کریں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، یعنی چھپا کر کریں۔ اپنی نیکی کوئی کریں تو کسی کو یہ اس بات کی احتیاط رکھیں کہ زبان نہ کھولیں کسی کے سامنے کہ ہم نے فلاں نیکی کی، فلاں جگہ بیان ہوا، ایسا ایسا ہوا۔ یہ سب باتیں کرنا جو ہے اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی بھی خیر کا کام ہم کریں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کو اطلاع کر دیں تاکہ اس کو خوشی ہو، اور تاکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو کوئی نصیحت کر دیں، تو شیخ کو بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تنہائی میں اس کو بتلا دے یا اپنے خط میں لکھ کر بتلا دے کہ فلاں فلاں کام کی جو ہے وہ ہمیں توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو وہ خوش ہوگا اور دعائیں دے گا، اس میں مزید ترقی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ اپنے نیک کاموں کو جگہ جگہ نہ بتلاتا پھرے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس بات کا بھی بہت اہتمام رکھیں۔ تو اسی طرح سے جو بھی عبادات ہیں، کتابوں میں سب چیزیں موجود ہیں کہ ان کے آداب کیا ہیں، تو ان کے آداب کو سیکھیں اور ان کو اس طرح سے بجا لانے کی کوشش کرتا رہیں، کوشش کرتا رہیں، تو انشاءاللہ تعالی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتے ہیں. اور جو آدمی اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے, محنت نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا, نماز پڑھتا پڑھ تو لیتا ہے لیکن ٹھونگے جیسے مارتے ہیں منافقوں کی طرح. ایک حدیث پاک میں ہے کہ منافقوں کی نماز ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عصر کے بعد جو عصر کی نماز کو اتنا دیر کر دیتے ہیں کہ مغرب کا وقت قریب آ جاتا ہے, اور جیسے مکرو وقت شروع ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھونگے مار کے اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو نماز کو سستی سے پڑھنا, بے رغبتی سے پڑھنا یہ منافقوں کی علامت ہے, کیونکہ ان کا دل نہیں ہوتا تھا, وہ صرف دکھلانے کو نماز پڑھتے تھے تاکہ مسلمان ان کو مسلمان سمجھے اور ان کو مسلمانوں کے حقوق مل جائیں. یہ منافقوں کی علامت ہے. اور نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی منافقوں کی علامت ہے. اس سے تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے جو ہے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے, یعنی کہ جو آدمی نمازی ہوگا وہ تو مومن کہلا سکتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کے وہ اس طرح سے ہے جیسے وہ کافر لوگ کافر نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اپنی عبادتوں کو حسین بنانا, کہ اپنے ذکر و اذکار کو, اپنی تلاوت کو, اپنے صدقات و خیرات کو, اگر عمرہ نصیب ہو جائے, حج نصیب ہو جائے تو اس کے آداب کو سیکھ کر جانا. اسی طرح سے نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے, وہ بالکل ظاہر بھی اس کا سنت کے مطابق ہو اور باطن بھی جیسا طریقہ سکھلایا جاتا ہے کہ خائفون ساکنون, جیسا کہ قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم عن فی صلاتهم خاشعون, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, فی ہے نا, ہاں, کہ فلاح پا گئے, دونوں فلاح کے معنی دونوں جہان کی کامیابی ان کو مل گئی جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ رہتے ہیں, خشوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں. خاشعون کے معنی لکھے ہیں خائفون ساکنون, کہ دل سے بھی وہ خوف رکھتے ہیں کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کا جسم بھی ساکن رہتا ہے, ساکن بھی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے, کہیں دوپٹہ درست کر رہے ہیں, عورت ہے تو دوپٹہ درست کر رہی ہے, کہیں کپڑوں کو دیکھ رہی ہے, کہیں کچھ اور ہل جل کر نماز پڑھ رہے ہیں. بلکہ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں, بالوں کو درست کر رہے ہیں, یا اور طریقے سے یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے کہ اپنے جسم کو بالکل ساکت رکھنا ہے. اگر تھوڑی بہت خواہش وغیرہ یا کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے, مجاہدہ کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو بالکل ساکن رکھنے کی کوشش کرے. یہاں تک کہ اگر کھانسی آئے تو بہت بہت اگر مجبوری ہو تو دبی کھانسی ہو, زوردار آواز سے بعض لوگ کھنکھار کر پوری مسجد گونجنے لگتی ہے, یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. نماز کے آداب کے خلاف بھی ہے, اللہ کی حاضری کے خلاف بھی ہے, اللہ کے دربار میں حاضری کے خلاف بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کے دربار میں ایسے زور زور سے کھانسنا اور کھنکھارنا جس سے پوری مسجد گونج رہی. ضرورت کے درجے میں, شدید ضرورت کے درجے میں اپنے گلے کو دبا کر بلغم وغیرہ جو بھی کھانسی کی آ رہی ہے اس کو دبانے کی پوری کوشش کرے, جماہی آ رہی ہے تو اس کو پوری دبانے کی کوشش کرے. تو اس طرح سے نماز کو اس کے آداب کے حساب سے, تو عبادات کو حسین بنانا, ایک تو گناہوں سے بچنے میں اپنی ہمت کو استعمال کرنا, اور استغفار و توبہ کو وظیفہ بنانا, اور اپنی عبادات کو حسین بنانے کی کوشش کرتے رہنا. یہ سب انشاءاللہ تعالی, بس یہ تھوڑی سی بات ہے. انشاءاللہ تعالی دنیا سے جیسے ہی نکل کے ہم جائیں گے اپنے مالک کی طرف, قبر میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالی ایسی روحوں کو جو نیک اور صالح ہوتی ہیں ان کا اکرام کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے, اور ان کو بڑی عزت عنایت فرماتے ہیں, اور یہاں سے لے کر عالم برزخ تک ان کا بڑا زبردست عزت اور اکرام کے ساتھ استقبال ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ بری روحوں کا جو ہے معاملہ بہت ہی برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو بس دین آسان ہے کہ جتنا دین کا علم ہوتا جائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے, بس اس پر پورا عمل کر لیا کرے, انشاءاللہ تعالیٰ سب کام بن جائے گا. سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی منزل پر پہنچائیں گے جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و رحمت سے, اور اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنودی اور جنت کا سوال بھی کرتے رہیں کہ اللہ آپ کی خوشنودی اور جنت کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. بس جو آدمی اعمال صالحہ کی کوشش کرتا رہتا ہے چاہے وہ کتنی ٹوٹی پھوٹی ہو لیکن اس میں کوشش کرتا رہتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی عبادات کو حسین بنانے کی کوشش کرتا رہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور توبہ و استغفار کو اپنا وظیفہ بناتا رہے, انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا اور خدا تعالی کی یہ محبت انشاءاللہ تعالی اس کو کامل طور پر ملتی ہے جو اللہ والوں سے اہل محبت سے تعلق رکھتا ہے, اور اہل معرفت سے تعلق رکھے گا تو اس کو معرفت نصیب ہوگی, اس طرح اس کو درجہ کمال حاصل ہوگا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. جس قدر خدا تعالیٰ کو راضی کر کے ہم دنیا سے جائیں گے اسی قدر انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر درجات عالیہ ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے, اور اسی قدر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی نعمت سے بہرور فرمائیں گے. جس قدر اعلیٰ درجے کا ولی دنیا سے ہو کر جائے گا اسی قدر اعلیٰ درجے کی زیارت اس کو اللہ تعالیٰ کی ہوا کرے گی, اور اسی قدر درجات اس کو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, اور اسی قدر وسیع جنت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس میں نعمتیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گی. جس قدر یہاں سے بڑا ولی اللہ جائے گا اسی قدر اعلیٰ نعمتوں کا وہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور دنیا کی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ ہمیں قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی قیمت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس کو فضول اور لغو کاموں سے ہمیں بچانے کی توفیق دے, اور محض اپنی عبادت اور اپنی یاد کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ چن لے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. رواہ الترمذی وابن ماجہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع, رزق, فقر, غنا, عطا, مرض, صحت, عزت, ذلت, موت, حیات وغیرہ نہ سمجھے, اور یقین کرے کہ یہ سب کے سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. بس کسی نعمت کی طلب میں بہت زیادہ رنج نہ اٹھائے اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال اور حرام کا فرق بھی نہ رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے, جو کوے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹیاں بھیجتے ہیں, کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے, پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے, اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں. اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ تدبیر نہ کرے, چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی, البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے. تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے, وہ دینے والے حق تعالی شانہ ہیں. یہ مثال احقر مؤلف کے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری علاج اور عیادت کی سنتیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. بعض لوگ علاج بالکل نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. علاج کرنا سنت ہے اور علاج کراتے رہے اور شفا میں اللہ پر نظر رکھے. اور عیادت کے لیے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہے. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عود المریض، مریض کی عیادت کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مرضت مرضا فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے. کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اسے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے، نہ مایوسی کی بات کرے. بعض لوگوں کو ہمدردی جتانے کا بیمار سے یہی ایک طریقہ آتا ہے، ارے تم تو بہت پیلے ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور فلاں بھی بیمار ہو گیا اس طرح. یہ باتیں سب جو ہے یہ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ مریض کے ساتھ یہ ظلم ہے. بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید دلانی چاہیے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اسے یوں کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت و عظمت میں، فضائل علماء ورثۃ الانبیاء. پہلی روایت کثیر بن قیس نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عالم کے لیے تمام مخلوق آسمان اور زمین کی اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر، اور علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث چھوڑا ہے، تو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو بالکل معاف فرما دے پاک و صاف فرما دے اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے اے اللہ گناہوں سے طبعی عقلی نفرت عطا فرما دے گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہماری توبہ و استغفار کو قبول فرما لے اور اللہ ہمیں صدق دل سے استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے راستے میں ہمیں آسانیاں عطا فرما اے اللہ جو بھی مشکلات ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو دور فرما مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور اے اللہ مصائب کو عافیت سے بدل دے اور تکالیف کو اللہ راحت و آسانی سے بدل دے اور اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے غموں کو خوشی سے بدل دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما اور اے اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی مسئلہ ہو اللہ اپنے فضل سے خزانہ غیب سے اس کے مسئلے کو حل فرما دے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان بچوں کو رشتے عطا فرما دے نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے اے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہم کو سب کو اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اے اللہ ہمیں سنتوں کا عشق عطا فرما دے ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے ہر لمحے کی قیمت عطا فرما دے اور ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایک لمحہ بھی اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اپنے لمحات کو ہم آپ کی نافرمانی میں ضائع نہ کریں اے اللہ آپ کی فرما برداری میں اے اللہ ہم اپنے ہر لمحے کو خرچ کریں اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور خطا ہو جائے تو خوب توبہ و استغفار کر کے آنسو بہا کے اے اللہ خون کے آنسو بہا کے ہم آپ سے معافی مانگ لیں اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا نہ مانگنا چاہیے تھا اے مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما اللہ ہم کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما میرے پیارے شیخ موجودہ شیخ شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما ان کو خوب خوب صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما حضرت کے گھر والوں کو بھی اور تمام احباب و خدام کو بھی اللہ خوب صحت سے نوازیے خوب فراخی اور برکتیں رحمتوں کا نزول فرمائیے اور اللہ ہماری جامعہ کو بھی اللہ جلد از جلد تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیجئے اور اللہ وسائل اپنے غیب سے عطا فرما دیجئے اور ہم کو بھی اس میں استعمال فرما لیجئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب جو اتوار کا دن آئے گا 16 جنوری کو انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت کا بیان ہے بنگلہ دیش سے براہ راست اردو میں بعد عشاء نشر ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کا خوب اہتمام کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.